بسم الله الرحمن الرحيم حضرت شاہ ولی اللہ رحمت اللہ علیہ اس بات پر بات بحث کر رہے تھے کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے بعض اوقات احادیث میں حکمتیں بیان کی ہیں اپنے احکامات کے معاملے میں اور آپ نے کسی چیز کا حکم دیا تو اس حکم کے ساتھ یہ بھی بتا دیا کہ ایسے کیوں میں کہہ رہا ہوں اور اصل بات یہاں سے شروع ہوتی ہے کہ ہر انسان میں اللہ نے اضطراب رکھا ہے اور ہر انسان میں قدرتی طور پر ایک بے چینی خدا نے رکھی ہے اور جو حکم بھی کسی انسان کو دیا جاتا ہے انسان طبعاً اس بات پر مجبور ہے کہ اس کی علت دریافت کرے کہ کیوں آپ ایک بچے کو بھی کہیں کہ یہاں سے اٹھو تو وہ بھی ادھر ادھر دیکھتا ہے کہ مجھے کس وجہ سے اٹھا رہے ہیں تو اسے جستجو ہوتی ہے کہ جو حکم ہے اس کی وجہ کیا ہے اس کا سبب کیا ہے اور اسے سبب سمجھ میں آتا ہے بچے کو کہ یہاں پہ کسی نے بیٹھنا ہے اس لیے وہ اٹھ جاتا ہے اسے سبب کوئی بھی سمجھ میں نہیں آتا تو وہ کہتا ہے والد نے کہا ہے بڑے نے کہا ہے اٹھ نہیں ہے لہٰذا اٹھ جاتا ہے کبھی اسے کوئی علت سمجھ میں آتی ہے کبھی نہیں آتی تو اصل بات جہاں سے شروع ہوتی ہے وہ یہ کہ انسان کو جستجو کے ساتھ اللہ نے پیدا کیا اور اصل انسان کو اطمینان اس وقت ہوتا ہے جب وہ اللہ کے حکم تک پہنچتا ہے اور وہ کہتا ہے کہ اللہ کا حکم یہ اضطراب ہے جو اللہ نے اس کی تسکین بس اس ایک جملے میں رکھی ہے کہ اللہ کا حکم یہ ایک انسان کہتا ہے نماز پڑھو نماز میں یہ فائدہ ہے یہ فائدہ ہے کہتا ہے اگر ایسے ہو گیا اور آخر پہ پہنچ کے پتہ چلتا ہے کہ اللہ کا حکم یہ تو اس سکون کا اور اس اضطراب کے علاج کا جو اصل معاملہ ہے وہ یہ اس لیے کہ انسان میں جتنی بھی چیزیں ہیں اللہ تعالیٰ کا تخاطب کس سے ہے اللہ نے کس چیز کو اپنا مخاطب بنایا ہے خدا نے کس چیز سے بات کی ہے یہ بھی سوچ لینا چاہیے حس اللہ کی مخاطب نہیں ہے احساس اللہ کا مخاطب نہیں ہے اس لیے کہ احساس جو ہے یہ جانور اور انسان دونوں میں مشترک ہے ایک جانور کو آپ دیکھیں آگ کے قریب نہیں جاتا اس لیے کہ اسے احساس ہوتا ہے کہ آگ جلا دے گی ایک جانور کو آپ دیکھتے ہیں پانی میں نہیں جاتا اس لیے کہ اسے پتا ہے ڈوب جائے گا یہی حال انسان کا بھی ہے کہ انسان ان چیزوں سے بچتا ہے تو اس قدر مشترک ہے انسان میں اور جانوروں میں اس قدر مشترک کا حال اس سے بھی دیکھ لیجئے کہ کھانا پینا ہے یا اس کے ساتھ ساتھ اس کی خواہشات کے تقاضے ہیں یہ سب کی سب چیزیں جانوروں میں انسانوں میں مشترک ہیں تو پھر عقل کا کیا کام تھا عقل کے بغیر بھی یہ چیزیں ہو سکتی تھیں اس لیے کہ جتنی عقل مکلف بناتی ہے اللہ نے اتنی جانوروں کو دی نہیں تو انسان کے مکلف ہوا اس لیے کہ اس سے زیادہ عقل دے دی گئی تو احساس سے بڑھ کر جب انسان کو عقل دی گئی تو یہ عقل ہے جو اصل میں اللہ کے مخاطب اور اللہ تعالیٰ عقل سے بات کرتا ہے اور عقل کو کہتا ہے کہ کام کرو اور یہ نہ کام کرو اسی لیے ظلوما جہولا کے جو لفظ آئے ہیں کہ انسان اللہ نے فرمایا کہ ہم نے اپنی امانت پیش کی تھی آسمانوں پر زمین پر اور پہاڑوں پر اور ہم نے کہا کہ اس امانت کو اٹھا لو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ فأبین أن يحملنها آسمانوں نے پہاڑوں نے اور زمین نے انکار کر دیا ہماری امانت کو اٹھانے سے وحملها الانسان اور انسان نے اٹھا دی انہ کان ظلوما جہولا انسان جو ہے یہ ظالم ہے اور جاہل ہے ظلم اس وقت کرتا ہے جب اللہ کی اس امانت کو غیر جگہ پر رکھتا ہے یعنی اللہ تعالیٰ نے اس بات کو ظلم سے تعبیر کیا کہ کوئی آدمی صحیح عقل ہوش و حواس ہوتے ہوئے بھی ایسی حرکت کرے جو ظلم پر مبنی ہو بغیر کسی وجہ کے کسی کو تھپڑ مار دیا بغیر کسی وجہ سے کسی کے پیسے دبا لیے حضور حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب تمہارے پاس قرض ادا کرنے کی رقم آ جائے تو اب جتنا تم اس کو طول دو گے جتنا اس کو ٹالو گے اتنا ہی تم ظلم کرو گے کتنی کہ دوسرے کا مال ہے اس کو اپنے پاس رکھنے کا کوئی حق نہیں بنتا اس انسان کی ضروریات پوری ہوں وہ تجارت میں لگائے کچھ کرے لیکن اس انسان پہ ظلم نہیں ہونا چاہیے اور دوسرے اللہ تعالیٰ نے کرنا ہے کہ انسان جاہل ہے یعنی عقل کو جو اللہ نے مخاطب کر کے احکامات دیے ہیں جب ان کے مطابق کام نہیں کرے گا تو انسان جاہل ٹھہرے گا وہ عالم نہیں ہوگا شاہ صاحب رحمت اللہ علیہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مسلسل احادیث بیان کی ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کس چیز نے کیا حکمت بتائی تو پہلی قسم انہوں نے وہ بتائی کہ اوقات کے بدلنے میں اوقات کی تبدیلی میں کیا حکمت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ چار رکعتیں ظہر کی سنتیں دونوں تشریحات کی گئی ایک تو یہ ہے کہ یہ صلاۃ الزوال ہے صلاۃ الزوال کا مطلب یہ ہے کہ جب سورج زائل ہو سورج بالکل ایک لمحے کے لیے ہوتا ہے وہ آنی جانی چیز ہے یہ نہیں ہے کہ سورج کہیں ٹھہرا رہتا ہے بلکہ آپ دوپہر کو کبھی غور کریں کسی چیز کو آپ کھڑا کرتے ہیں تو اس کا سایہ ہوتا ہے اور ہوتے ہوتے وہ سایہ سمٹتے سمٹتے اصلی سایہ اس لکڑی کے برابر جب آ جاتا ہے تو یہ ایک دو منٹ کے لیے ایسے ہوتا ہے یا اس سے کم یا اس سے زیادہ مختلف جگہوں پہ یہ جو چیز ہے اس کو کہتے ہیں زوال ایک آدھ منٹ کے لیے ہو گیا بس دو منٹ کے لیے ہو گیا اس کے فوراً بعد سایہ ایک طرف کو بڑھنا شروع ہو جاتا ہے جب سایہ بڑھتا ہے تو جو ظہر کا پہلا وقت ہے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ ایسا موقع ہوتا ہے کہ جہاں بھی یہ زوال ہوتا ہے خدا کے لیے خدا کی طرف سے آسمان کے دروازے کھل جاتے ہیں اور لوگوں کے نیکی کے اعمال اوپر جانا شروع ہوتے ہیں اور آپ نے فرمایا میں چاہتا ہوں کہ زوال کے بعد سب سے پہلا عمل جو میرا اللہ کی بارگاہ میں پہنچے وہ میری نماز تو اس کی دو تشریحات کی گئی وہ کہا کہتے ہیں یا تو اس موقع پر چار رکعتیں پڑھ لی جائیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نفل نماز کی ترغیب دی ہے اور کیا یہ کہ ظہر سے پہلے جو چار رکعتیں ہیں فرض سے پہلے جو چار سنتیں ہوتی ہیں وہ مراد ہیں تو اوقات کے بدل جانے سے آخر حکمت کیا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرما دیا بتا دیا کہ یہ حکمت اس کی دوسری مثال حضرت نے نہیں دی لیکن اس پہ آپ قیاس کر سکتے ہیں متعدد مثالیں اس کی مل سکتی ہیں مثلاً قرآن نے کہا کہ جب قسم کا معاملہ آ جائے تو یا بسونا ہوا کہ تم ان دونوں کو روک لو گے مسجد میں جنہوں نے قسم کھانی ہے مالی معاملات میں اثر کی نماز کے بعد اس لیے اثر کی نماز کے بعد کا جو وقت ہے اسے خدا کے قرب میں خاص ایک دخل حاصل ہے کہ جو انسان اثر کے بعد کا وقت اللہ کی اطاعت میں گزارتا ہے اس کو وہ انوار اور برکات نصیب ہوتی ہیں اس کی تیسری مثال آپ دیکھیں تو رات کا آخری پہر ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا کہ جب رات کا تیسرا حصہ شروع ہوتا ہے یعنی آپ پوری رات کو تقسیم کر لیں رات کی شرن شروع ہوتی ہے وہ غروب آفتاب سے لے کے صبح صادق تک ایک تو عرف میں رات ہے نا کہ طلوع سے شروع ہوئی غروب سے شروع ہوئی اور طلوع تک چلی گئی اور ایک ہے شرعی رات اور شرعی رات کا مطلب یہ ہوا کہ وہ مغرب کی نماز سورج کے ڈوبنے سے لے کر صبح صادق تک ہوئی تو صبح صادق فرض کر لیجئے کہ چار بجے ہے اور فرض کر لیجئے چھ بجے سورج غروب ہوتا ہے تو یہ ساری رات جو بنے گی یہ دس گھنٹے کی بن جائے گی اب اس دس گھنٹوں کو تین پہ تقسیم کر لیں تو جو آخری حصہ اس کا آئے گا وہ ہے اللہ کے قرب کا خاص وقت اس کے متعلق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ اس آسمان پہ آ جاتے ہیں اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ کا فرشتہ یہاں آ کر آواز دیتا ہے نسائی کی روایت میں اس کی مزید تشریح آ گئی ہے اور وہاں یہ آیا ہے کہ اللہ تعالیٰ کا فرشتہ آپ کی آواز دیتا ہے کہ کوئی انسان جو قرض میں دب گیا ہو ہم اس کا قرض ادا کرتے ہیں کوئی انسان جو معافی چاہتا ہو معاف کرتے ہیں وغیرہ وغیرہ تو وقت جب بدل جاتا ہے تو اس میں حکمت کیا ہے حضرت شاہ صلی اللہ رحمۃ اللہ یہ بیان کی پھر اس کے بعد دوسری بات وہ کہتے ہیں اور کہتے ہیں کہ بینا اسباب بعض الاحکام اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی واضح کر دیا کہ جو حکم وہ دے رہے ہیں اس کا سبب کیا ہے اس کی وجہ کیا ہے فقالت المستحق اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس آدمی کے بارے میں کہا جو سو کر اٹھتا ہے. اب شاہ صاحب رحمت اللہ نے اس کی کئی ایک مثالیں دی ہیں, اس میں سے چار مثالیں فی الحال ہم دیکھتے ہیں اور پھر اس کے بعد اس کی تشریح کرتے ہیں. چاروں احادیث مسلسل لائے ہیں کہ نیند سے سو کر اٹھنے والا شخص اس کے متعلق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا انہ لا یدری این باطت یدہ, وہ نہیں جانتا کہ اس کا ہاتھ اس میں کہاں لگ گیا. تو پھر اس انسار اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ناک جھاڑنے کے معاملے میں کہا پر ان شیطان یبیت علی قیشو میں ہی, اور شیطان جو ہے وہ اس کے نچنے میں رات بسر کرتا ہے. رفالت النومی اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نیند کے بارے میں فرمایا کہ فَإِنَّهُ اِذَا سَجَعَا, اور جب کوئی شخص وہ سوتا ہے تو اس طرحت مفاصلہو, تو اس کے جسم کے اعضاء ڈھیلے پڑ جاتے ہیں. اور چوتھی حدیث لائے وقال فی رمی الجمار, اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جمرات کے بارے میں فرمایا کہ انہو لعقامت ذکر اللہ, یہ جمرات اس لیے ہے کہ اللہ کا حکم قائم کیا جائے, اللہ کا ذکر قائم کیا جائے. یہ چار مثالیں آپ کے سامنے آ گئی. اور اصل بات یہ ہے جو انہوں نے ایک چار لفظوں میں بیان کر دی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بعض اوقات حکم دیتے تھے اور حکم کے ساتھ ساتھ اس کی علت وجہ بھی بیان کر دیتے تھے کہ یہ حکم اس لیے دیا جا رہا ہے. تو اس کی پہلی مثال انہوں نے دی کہ جب کوئی آدمی سو کر اٹھتا ہے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات ارشاد فرمائی کہ وہ کیا کرے. پوری حدیث اس طرح آتی ہے کہ آپ نے کہا کہ ان میں سے کوئی آدمی جب سو کر اٹھے تو وہ پانی میں ہاتھ نہ ڈالے, اس لیے کہ اسے پتا نہیں کہ اس کے ہاتھ میں رات کہاں بسری. یہ تو گیا حکومی ترجمہ. اور محدثین اس کی اصطلاح میں کہتے ہیں کہ اس آدمی نے ہاتھ اس کا ہاتھ کہاں لگ گیا, ممکن ہے ناپاک ہو گیا, ممکن ہے کوئی کیڑا کوئی ایسی چیز اس کے ہاتھ سے چھو گئی ہو, اور ممکن ہے کہ اس کا ہاتھ جسم کے کسی ایسے حصے پہ لگ گیا جہاں کوئی دانا ہو. تو یہ ساری چیزیں اقدامات ہیں اس بات کے کہ ہاتھ جو ہے ناپاک ہو سکتا ہے, لہٰذا وہ پانی میں براہ راست ہاتھ نہ ڈالے. حکمت کیا بیان کر دی کہ اس کی وجہ سے پانی بھی ناپاک ہو سکتا ہے. پھر اس پہ ملا بکاری رحمت اللہ علیہ کہتے ہیں کہ اگر یہی حکمت مان لی جائے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی ہے تو پھر یہ صرف سونے والے تک محدود نہیں رہے گی, بلکہ اس حکمت کے تحت وہ آدمی بھی آ جائے گا جو جاگ رہا ہے, جن کو کام کاج میں مصروف ہے لیکن اسے خیال نہیں رہا کہ اس کا ہاتھ کہاں کہاں لگا ہے. ممکن ہے کسی نجاست میں لگ گیا ہو, ممکن ہے گرد و غبار پڑ گیا ہو, تو یہ اس کے لیے بھی حکم آ جائے گا کہ وہ بھی آدمی براہ راست پانی میں ہاتھ نہ ڈالے, کیونکہ پانی کو ناپاک کرنے سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے منع کیا ہے. پانی کے جو بڑے ذخائر ہیں ان کے لیے تو خاص طور پر یہ حکم دیا ہے, اور پانی کا چھوٹا ذخیرہ یعنی وہ پیالے میں پڑا ہوا ہے تو اگر وہ ہاتھ ڈالے گا اور ہاتھ میں ناپاک پی تو پانی ناپاک ہو جائے گا, اس سے پتا بھی نہیں چلے گا. لیکن اس کے ساتھ ساتھ شریعت نے یہ بھی بتا دیا کہ اگر کوئی ہاتھ ڈال دیتا ہے تو وہ آدمی گناہگار نہیں ہوتا, اور اسی طرح وہ پانی بھی ناپاک نہیں ہوگا, اس لیے کہ یقینی بات نہیں ہے. تو جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کسی چیز میں احتمال بیان کرتے ہیں کہ ممکن ہے ایسے ہو, ممکن ہے ایسے ہو, ممکن ہے ایسے ہو, تو آپ کا طرز کلام یہ بتاتا ہے کہ یہ چیز واجب نہیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاں طرز کلام کی کئی قسمیں ہیں, اس لیے احادیث کو سمجھنے کے لیے آدمی کو چاہیے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے کلام کا طرز بھی سمجھے. آج رسول صلی اللہ علیہ وسلم کبھی خطاب اپنی امت سے لوگوں سے کرتے تھے اور کس چیز کی طرف توجہ دلانی ہوتی تھی, بہت شدید الفاظ استعمال فرماتے تھے. لا دین لمن لا امانت کرو, جس شخص نے امانت میں خیانت کر دی اس کا کوئی دین ہی نہیں, جس شخص نے جان بوجھ کے نماز چھوڑ دی اس نے کفر کیا. ایک آدمی کی خودکشی کا معاملہ آیا, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جنازہ نہیں پڑھایا. بہت سی چیزیں ایسی ملیں گی. یہ سب چیزیں کیا ہیں؟ اس وجہ سے کہ لوگوں میں احساس پیدا ہو کہ اندر تو خودکشی نہیں کرنی اگر نہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جنازہ نہیں پڑھائی. اور دوسری طرف آپ دیکھیں تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم زمانے میں خودکشی کے قصے پیش آئے ہیں اور آپ نے لوگوں کا جنازہ بھی پڑھایا. بہت مشہور روایت ہے مسلم میں, ایک آدمی نے اپنے ہاتھ کاٹ لیے تھے اور وہ آئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں, اور وہ بڑے عربوں کے بہت بڑے سرداروں میں سے, उन्होंने मक्का मुकरमा में हिजरत से पहले आपको ऑफर की कि आप आए मेरे साथ और इलाके मेरे में रहें और हमारे पास असलहा है अपना जाती और हम लड़ाई शुरू करते हैं इन कुफारे मक्का के खिलाफ. तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनसे कहा कि अभी अल्लाह ने मुझे इजाजत नहीं दी, वो इस शान के आदमी थे. जब हिजरत करके मदीना मुनव्वरा पहुंचे तो उन्हें बुखार शुरू हो गया और उस बुखार ने शिद्दत इख्तियार कर दी. हत्ता क्या किया कि अपनी बैत तोड़ दें और मैं वापस जाता हूं. तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हरगिज़ तुम्हारी बैत नहीं तोड़ता और इन्ना लिहिजरत लशान, तुम्हें मालूम नहीं है कि हिजरत बड़ी शानदार चीज है, इसका बड़ा सवाब है, ये बहुत बड़ी चीज है तुमने की. वो उनके जो दोस्त बड़े कहते दोस्त, उन्होंने आके एक दिन अर्ज़ किया कि अल्लाह के रसूल उनका इंतकाल हो गया. अपने घर में आपको कहते हैं, उन्होंने कहा आज मैंने सुबह देखा तो कहीं बाहर गया था और फसलों के दरमियान उसने कहीं अपने हाथों पर जराती चला ली और रगें उसकी कट गई और खून सारा बह गया, उनका इंतकाल हो गया. तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनकी इस बात को सुना और खामोश हो. फिर वो आए और उन्होंने फिर आके रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कहा कि अल्लाह के रसूल, मैंने आज रात अपने दोस्त को ख्वाब में देखा, वो जन्नत में घूम रहा था और उसने दोनों हाथ अपने छुपाए हुए थे, हाथ नहीं मिला रहा था. तो मैंने उससे पूछा कि तुम जन्नत में हो, हाथ क्यों नहीं मिलाते? तो उसने मुझे हाथ जब उसने दिखाए तो खून से भरे हुए. तो मैंने उससे कहा ये क्या बात है? तो उसने कहा अल्लाह आला ने मुझे अपने सामने बुलाया और मुझसे अल्लाह ने यह कहा कि तूने इतनी खराब की बात की है, मतलब यह था कि तुझे इससे सजा मिलती, मगर तूने हिजरत की थी हजरत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ, तो हिजरत बड़ी बहुत बड़ी चीज है हमारी राह में, हमने माफ किया. तो मैंने अर्ज किया कि अल्लाह मेरे हाथ भी ठीक कर दे. तो अल्लाह ने फरमाया कि लन नुस्लिह लक मा अफसदता, जो चीज को खुद बिगाड़ के लाया ना और हमने ठीक करके दी थी, हम उसे ठीक नहीं किया करते. तो ये हुआ है, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दोनों हाथ उठा दिए और आपने फरमाया अर्ज किया अल्लाह से कि अल्लाह जहां सारा जिस्म बख्शा गया दो हाथ भी बख्श. वो फिर उन्होंने ख्वाब में एक दिन देखा तो उन्होंने कहा मेरे दोस्त ने मुझसे हाथ मिलाया है. और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया क्या हुआ? उन्होंने कहा मैंने उससे पूछा तुम्हें क्या हुआ, तो उसने कहा वो जो पिछली बात की ना वो उसका ये हुआ कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जाके कहा और उन्होंने मेरे लिए दुआ कर दी, तो अल्लाह ने कहा उनकी दुआ पहुंच गई है लिहाजा हम तेरे हाथों को भी ठीक कर दें. तो एक तरफ ये मामला है कि जिसने खुदकुशी की है कोई चीज है तो भी दुआ करना, दूसरी तरफ फरमाते कि बिल्कुल कोई जनाजा इनका नहीं पढ़ना. तो मुख्तलिफ औकात में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मुख्तलिफ कैफियात थी और कभी कभी सुनने वाले ऐसे लोग होते थे कि उनको इस बात का करना और कहना जरूरी था. ये बात बहुत ज्यादा बाजार से अगर आप देखेंगे तो उमर रज़ी अल्लाह अन्हु नजर आएगी. हज़रत उमर रज़ी अल्लाह अन्हु ने एक आदमी को देखा तो बहुत फजूल बातें कर रहा था, तो उमर रज़ी अल्लाह अन्हु ने कहा इसे ले जाओ और उसे कहा तुम्हें पता है तुम्हारी जुबान में निकलवा दू और तुम्हें सूली पे चढ़ा देंगे और फरमाया इसे जेल में डाल. और फिर लोगों को बुलाया और फरमाया करना कुछ नहीं, वो तो मैंने इसलिए उसे कहा है कि इंतजामी अमूर मुमलिकत के कायम रखने के लिए कभी धमकी देनी पड़ती है ताकि दूसरे का दिमाग दुरुस्त हो जाए, ताकि ना उसकी जुबान निकलवाएंगे और ना उस इंसान को कत्ल करेंगे, ऐसी कोई चीज उसने की नहीं है. तो ये चीज है, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कभी हुक्म की इल्लत बता देते थे कभी नहीं बता देते. यहां बता दिया कि देखो हाथ इस तरह पानी में नहीं डाल देना क्योंकि मुमकिन है कि तुम्हारा हाथ कहीं लग गया हो. तो जब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम किसी चीज की तारीफ कर दें कि मुमकिन है ऐसे हो गया, मुमकिन है ऐसे हो गया हो, तो फिर वाजिब नहीं हो जाया करती बल्कि उसका हुक्म मुस्तहकर रहता है, यानी बेहतर है कि ऐसे कर दिया जाए. दूसरी चीज उन्होंने बयान की शाहब रहमतुल्लाह अलैह ने, और उन्होंने कहा कि नाक झाड़ने के मामले में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि शैतान वो रात बचत करता है खैशुमा. इसका मतलब ये है खैशुम, खैशुम कहते हैं नाक के ऊपर के हिस्से को जहां पर जाकर ये हड्डी सख्त हो जाती है. और बाद अहले लुगत ने लिखा है कि खैशुम कहते हैं नाक के दरमियान में जो हड्डी है जो दोनों नथनों को जुदा करती है इसको. अब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हुक्म दिया कि इंसान नाक जब सो के उठे तो अपने नाक को साफ कर ले और फरमाया कि शैतान यहां पर रात बसर करता है जहां से हड्डी तुम्हारी शुरू होती है, यानी इस तख्त हिस्से में, یہ خیسون کا لفظ حدیث میں کئی جگہ آیا مرجانہ یہ باندھی تھی حضرت عمر رضی اللہ عنہ اور ایک شخص نے اس پہ جبر کیا تھا اور اس کے ہاں لڑکا پیدا ہوا تو وہاں آتا ہے کہ بیسلتو خشما حضرت عمر رضی اللہ عنہ اس بچے کو جس کا نسب ٹھیک نہیں تھا اپنے کندھے پر اٹھا کے گھماتے تھے پھراتے تھے اور اس کا ناک صاف کیا کرتے تھے حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی بات پورے اسلام میں رہی ہے یعنی یہ نہیں ہوا کبھی بھی کہ اگر ماں باپ کی غلطی کی وجہ سے یا بغیر نکاح کے کوئی بچہ دنیا میں آ گیا ہے تو لوگوں نے اس بچے کو برا کہا کہ تم نے ایسے کیا ہے اس کی جتنی بھی احادیث آتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے رجم کا حکم دے دیا اس عورت نے آپ سے اقرار کر لیا آپ نے فرمایا لوٹ جاؤ پھر فرمایا اچھا اور پھر آ جانا پھر آ جانا اچھا بچہ ہو گیا پھر آپ نے فرمایا اچھا اس کو دودھ پلاؤ پھر وہ دو سال مدت رضاعت پوری کر کے آئی اور روٹی کھا رہا تھا ان بچوں کے نام کیا تھے کہیں نہیں ملتا کہیں پتہ نہیں چلتا بچے کہاں تھے حالانکہ ان عربوں کے ہاں چیزیں محفوظ رکھنے کا اس حد تک تھا کہ اپنے گھوڑوں تک کے نسب محفوظ رکھتے تھے کہ کون سا گھوڑا اور کون سی گھوڑی اس کنبے اور قبیلے سے آئی تھی ان بچوں کے متعلق سرے سے پتہ ہی نہیں چلتا کون تھا کون نہیں تھا وجہ اس کی کیا ہے وجہ اس کی وہ تعلیم تھی جو اسلام نے دی تھی کہ جس شخص کا کوئی قصور نہیں ہے تم اس کو اس کے ساتھ تہمت نہیں لگا سکتے اسی لیے وہاں آتا ہے روایات میں کہ سیدنا عمر رضی اللہ عنہ اپنی باندھی مرجانہ کیا جو ناجائز بچہ پیدا ہو گیا تھا اسے کندھے پر اٹھا دیتے اور اس کے ساتھ ساتھ عمر رضی اللہ عنہ اس کا ناک صاف کیا کرتے تھے بچہ تھا چھوٹا یہ لفظ وہاں بھی آیا تو اس لفظ سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو فرمایا کہ شیطان تمہارے نسنے میں رات بسر کرتا ہے ایک تشریح تو اس کی وہ ہے جو دور کشتی رحمت اللہ علیہ کی علامہ دور کشتی جو تھے انہوں نے شرح لکھی ہے مشکات کی اور اس کا تلقی نسخہ کئی جگہ پہ ہے حیدرآباد تکن کا ایک نسخہ لکھنے کا اتفاق ہوا تھا اس میں انہوں نے لکھا انہوں نے سب سے پہلی بات تو ادب کی لکھی انہوں نے جتنی اس قسم کی احادیث آتی ہیں جو ہماری سمجھ میں نہیں آتی اگر کسی کی سمجھ میں نہیں آتی تو ادب کا تقاضا یہ ہے کہ چھپ کر کے اس سے گزر جائے اس کی لمبی مباحث میں نہ پڑے انہوں نے ادب اور احترام کا تقاضا یہ بتایا اور ہے یہ بھی ایک اصول کی بات ضروری تھوڑی ہے کہ ہر بات ہر آدمی کی سمجھ میں آ جائے اور تو بشتی رحمت اللہ نے لکھا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نگاہ ان معاملات تک پہنچتی تھی جسے عام عوام نہیں جانتے عام لوگ نہیں جانتے مگر آپ جانتے تھے آپ اس جہان کی اطلاع دیتے تھے حضور اکبر صلی اللہ علیہ وسلم کا معراج کا سفر آپ دیکھیں اس میں آتا ہے کہ ایک جن نے آپ پر آگ پھینکنے کی کوشش کی تو جبریل امین نے کہا کہ میں آپ کو ایک چیز بتاؤں آپ پڑھیں تو اس آگ سے محفوظ ہو جائیں گے اس جن کے حملے سے آپ محفوظ ہو جائیں گے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پڑھا اور ایک روایت میں آتا ہے کہ جبریل امین نے پڑھ کے وہ چیز آپ پر پھونک دی دم کر دی اور اس جن کا اثر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک نہیں پہنچا ایسی متعدد چیزیں آپ کو احادیث میں ملیں گی کہ جو چیزیں ایک عام انسان کی نظر دیکھتی ہے نبوت اس سے بڑھ کر ایک چیز دیکھتی ہے حضرت عمر رضی اللہ عنہ کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بتایا آپ نے فرمایا جب میں بیت المقدس کے قریب سے گزرا تو وہاں میں نے دیکھا موسیٰ علیہ السلام کو اپنی قبر میں کھڑے ہو کے نماز پڑھ رہے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اس معراج کے سفر میں کوئی 9 جگہ اترے ہیں زمین یہاں نفل پڑے یہاں نفل پڑے یہاں نفل پڑے 9 مقامات ایسے ہیں جہاں پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو مویش اترے اور دو رکعتیں پڑھتے رہے جب آپ کو بتایا گیا جبریل امین نے کہا یہ ہے وہ جگہ جہاں پھر عیسیٰ علیہ السلام پیدا ہوئے تھے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اترے اور آپ نے دو رکعتیں پڑھی اسی لیے جہاں حضور اکبر صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش ہوئی ہے مکہ مکرمہ میں ترکوں نے اپنے زمانے میں مسجد بنا دی تھی اسی حدیث کی وجہ سے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی جائے ولادت پر اگر نماز پڑھی ہے تو یہاں بھی لوگوں کو پڑھنی چاہیے اور یہ مستحب ہے بہتر ہے نفل نماز ہے اگر کوئی پڑھتا ہے تو اسے ثواب کی بات ہے لیکن آہستہ آہستہ لوگوں نے اس جگہ کو گویا ایک شرک اور بدعت کا مرکز بنا لیا نتیجہ یہ کہ سعودی حکومت کو جگہ تبدیل کرنی پڑتی اسی طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب معراج میں گزرے ہیں تو آپ کو بتایا گیا کہ یہ وہ جگہ ہے آپ دیکھیے جہاں موسیٰ علیہ السلام کی تدفین ہوئی ہے آپ نے فرمایا میں نے دیکھا تو اپنی قبر میں کھڑے ہو کے نماز پڑھ رہے تھے اور اپنے عمر رضی اللہ السلام سے کہ اگر تم میرے ساتھ ہوتے تو میں تمہیں بتاتا کہ موسیٰ علیہ السلام کی قبر بیت المقدس میں مسجد اقصیٰ کے قریب نیچے سرخ زمین میں آ گئی ہے, ایک ٹیلے میں آ گئی ہے, یعنی وقت کے ساتھ ساتھ مٹی زیادہ بڑھتی چلی گئی اور وہ قبر مبارک نیچے چلی گئی. اس تمام چیزوں سے معلوم ہوتا ہے کہ انبیاء علیہ السلام کی نگاہ اور ان کے حواس وہ چیز دیکھتے ہیں جو عام انسان نہیں دیکھتا. تو رشتی رحمت اللہ علیہ کہتے ہیں کہ عین ممکن ہے کہ شیاطین واقعی انسان کے ساتھ ایسے رہتے ہوں, اس لیے اگر نہ سمجھ میں آئے تو ادب کا تقاضا یہ ہے کہ بندہ سے کرتے گزر سکتے. دوسری بات محدثین نے یہ لکھی ہے, تو کہتے ہیں استعارہ ہے. استعارے کا مطلب یہ کہ بہت سی چیزیں ایسی ہیں جس کو تعبیر کیا جاتا ہے, ایک مثال کے طور پر پیش کیا جاتا ہے. مثلاً ایک آدمی کہتا ہے تمہیں 10,000 بار سمجھایا ہے, 1,000 مرتبہ تم سے بات کی ہے, تو گنتی تو نہیں ہوتی کہ 1,000 مرتبہ کی ہے, 15 مقاصد مرتبہ کی ہے. تو یہ بھی ممکن ہے کہ استعارہ ہو. اور شیطان یہ کام کرتا ہے, شیطان کرتا کیوں ہے؟ اس لیے کہ عام طور پہ ناف میں گندگی جب ہوتی ہے تو شیطان گندگی کو پسند کرتا ہے, اس جگہ پر آ کر وہ رک جاتا ہے تاکہ انسان جب سوئے تو اپنا کام وہ کرتا ہے. شیطان جب انسان جاگ رہا ہوتا ہے تو اس وقت یہ کام کرتا ہے کہ اس کو وسوسے سے ڈالتا ہے, غلط خیالات کے دماغ میں پیدا کرتا ہے. اور شریعت نے یہ بتایا ہے کہ انسان سب کچھ وہ ہے جو اس کو سوچتا ہے, بس انسان کل مجموعہ اس سوچ کا جو سوچتا ہے, غلط سوچتا ہے, خراب سوچتا ہے, اعمال میں خرابی آ جائے, اچھا سوچتا ہے, صحیح سوچتا ہے, اس میں آ جائے گی. اسی لیے اس سوچ کو درست کرنے کے لیے بہت بزرگوں نے بہت کام کیے. یہ جو صوفیہ کہتے ہیں نا کہ حدیث نفس کہ آدمی خیال میں اندر ہی اندر اللہ سے باتیں کرتا رہے تو دل ایک وقت میں ایک ہی طرف متوجہ ہو سکتا ہے نا. آپ ایک وقت میں مثلاً اس مسجد کے بارے میں سوچتے ہیں, اسی وقت میں آپ بیت اللہ کے بارے میں سوچیں, نہیں ہو سکتا. ایک وقت میں آدمی ایک ہی چیز کے بارے میں سوچتا ہے. تو وہ یہ کہتے ہیں کہ تم اپنے دل کو اللہ سے باتیں کرنے میں مصروف ہو. بعض میں شاید علاج بتا دیتے ہیں, وہ کہتے ہیں دل ہی دل میں اللہ سے دعا مانگتے رہا کرو. پھر تصوف میں بھی سلسلہ نقشبندیہ میں, اور یہ قدیم میں ہندوؤں کے ہاں بھی تھا کہ وہ کیا کرتے تھے, سانس بند کر لیتے. اکبر بادشاہ کے ہاں عجیب و غریب چیزیں جو آئی تھی ان کو اگر آپ پڑھیں تو مغلوں نے جو اپنے زمانے کی تاریخ لکھی ہے, یہ جتنے مغل تھے اپنی ڈائری لکھا کرتے تھے کہ ہمارے زمانے میں کیا ہوا. تو اس کے بعد بھی جو تھی بابر بادشاہ نے اپنے زمانے کو لکھا کہ میرے زمانے میں جو عجیب و غریب چیزیں پیش آئی ہیں. جہانگیر کی تو پڑھیں تو وہ تو کمال کس نے لکھی ہے, اس کے زمانے میں کیا کیا چیزیں ہوتی تھیں. اکبر بادشاہ کے متعلق جو کچھ لکھا گیا اور اس کے لوگوں نے لکھا, اس نے کہا کہ ایک آدمی کو لایا گیا اور اس ہندو نے کہا کہ میں ایک سال تک اپنا سانس بند رکھ سکتا ہوں, مجھے اتنی پریکٹس ہے. سانس سے بند کر لیتا ہے آدمی تو پھر دماغ سوچنا چھوڑ دیتا ہے, کسی ایک جگہ پہ مرتکز ہو جاتا ہے. ہندو کہتے تھے غلط خیالات سے بچنے کے لیے سانس روک لو. سلسلہ نقشبندیہ کے میں شاید بھی اپنے اس بات میں یہ بتاتے ہیں, لیکن وہ اس کے ساتھ اللہ کا ذکر بتاتے ہیں. تو اکبر بادشاہ کہتا ہے کہ اس جوگی کو ڈالا گیا, پہلے جس میں جتنے سوراخ سے میں روئی ڈال دی گئی, اس سے کہا میں نے سانس لے لیا, بس اس کے بعد روئی بھر دی گئی تاکہ یہ مزید سانس نہ لے سکے. پھر اس کے بعد سے لکڑی کے ایک باکس میں بند کر دیا گیا اور وہ زنجیروں کے ساتھ دریا کے اندر پھینک دیا گیا, اور ایک سال کے بعد جب اسے نکالا اور اس کے جسم کے سوراخ جو تھے ان سے ہم نے روئی نکالی تو اکبر کہتا ہے دس سلامت تھا, ایک سال تک جو بھی سانس روکے رہا. تو یہ چیزیں کیوں ہوتی ہیں؟ اس لیے کہ انسان جو کچھ سوچتا ہے وہی اس کی شخصیت ہوتی ہے. شیطان کیا کرتا ہے؟ دن میں یہ کرتا ہے وہ کہ لوگوں کو غلط خیالات میں مبتلا کرتا ہے تاکہ لوگ اچھے کام نہ کر سکیں. اب اس سے اپنا کام تو چھوڑنا نہیں شیطان نے. اور جب رات کو آدمی سوتا ہے تو شیطان اس کے ساتھ اس طرح کرتا ہے کہ دماغ کی طرف جو راستے جاتے ہیں ان میں آ کے بیٹھ جاتا ہے تاکہ اس انسان کو اچھے خواب نظر نہ آئیں, اللہ کے فرشتے کوئی اچھی چیز اس انسان کے لیے نہ ڈالیں, اس کی روح ان چیزوں میں ملوث ہو جائے. یہ شیطان رات کے کام کرتا ہے. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس شیطانی حرکت کو اس طرح تعبیر کیا کہ شیطان تمہارے نسنے میں آ جاتا ہے, کیونکہ انسان کے لیے جب سانس لیتا ہے تو یہ سانس دماغ کی طرف چلتا ہے, حواس قائم ہوتے ہیں, شعور قائم ہوتا ہے, وہ شعور جو زندگی کے لیے ہے, وہ شعور جو احساس کے لیے وہ ایک الگ چیز ہے اور وہ شعور جو زندگی کے لیے ضروری ہے اس میں خلل ڈالتا ہے تو دوسری تشریح محدثین نے یہ کی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بتا دیا کہ دیکھو اس سے وہ تمہارے ساتھ یہ کرتا ہے کہ پاکیزہ آپ تمہیں نظر آنے ختم ہو جائیں وہ اس طرح کی حرکت تمہارے ساتھ سونے میں کرتا ہے لہذا جب تم اٹھو تو اپنا ناک صاف کر لیا کرو تاکہ گندگی سے نکل جائے اور سانس اچھا تمہیں آنے لگے اب جب اٹھ کے بیٹھ گئے اور دنیا کے کام کاج کو شروع کر دیا تو اب شیطان وسوسے سے ڈالے گا اس پہ قابو پانا ہے اور سونے کی حالت میں جو وہ خواب کو روکتا تھا اس کے لیے بندش بتا دی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ مختلف اذکار میں سونے سے پہلے پڑھنے چاہیے اور ہوتا یہ ہے کہ تین طرح کی چیزیں دماغ میں آتی ہیں ایک چیز تو یہ ہوتی ہے کہ انسان جب سو جاتا ہے تو اس کی روح جسم سے اس کا شعور نکلتا ہے اور وہ شعور پرواز کرتا ہے اور وہ شعور دنیا کی مختلف جگہوں پہ جاتا ہے اور کبھی کبھی یہ شعور عرش تک پہنچتا ہے اور فرشتوں کو دیکھتا ہے جنت کو دیکھتا ہے یہ چیز ہے ایک طریقہ تو یہ ہو جاتا ہے اور کبھی یہ ہوا کرتا ہے کہ انسان سے عالم بیداری میں فرشتے آ کے باتیں کرتے ہیں آدمی نہیں دیکھ سکتا فرشتوں کو سمجھ ہی نہیں آتی پتہ ہی نہیں چلتا لیکن فرشتہ آ کے بات سے کہہ دیتا ہے وہ بات جب کہتا ہے تو اس کے دل میں چلی جاتی ہے اور پھر ہوتا وہی ہے جو فرشتہ کہہ گیا تھا یعنی وہ جا رہا ہے اور اچانک اس کو ایک بات جی میں آتی ہے کہ اپنا آدمی کا انتقال ہو جائے گا اور واقعی ہو جاتا ہے اچانک اس کے ذہن میں آتا ہے کہ میں گھر لوٹ جاؤں ایسے نہ ہو کوئی مشکل پیش آ جائے اور واقعی ہو جاتا ہے ہر آدمی کے ساتھ ہوتا ہے حتیٰ کہ کافروں کے ساتھ بھی ہوتا ہے کیونکہ کافر بہرحال اللہ کی مخلوق ہے اور اللہ کو اپنی مخلوق تو عزیز ہے اس کے ساتھ بھی رشتے ہوتے ہیں جو اس کے دل میں یہ بات ڈالتے ہیں اور بعض اوقات شیاطین اس کافر کو ایسی باتیں سجھاتے ہیں پڑھاتے ہیں جو نبوت کے خلاف ہوتی ہیں دوسرا طریقہ یہ ہو جایا کرتا ہے اور تیسرا طریقہ یہ ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ براہ راست اس انسان کے دل میں کوئی چیز ڈال دیتا ہے جیسے اللہ براہ راست اپنے باپ بندوں کی جان لے لیتا ہے ایک تو ہوتا ہے نا رشتے آ کے کسی کی روح نکالیں اور کبھی کبھی اللہ تعالیٰ کو کوئی بندہ اتنا عزیز ہوتا ہے کہ درمیان سے فرشتوں کو بھی ہٹا دیا جاتا ہے اور اللہ تعالیٰ خود اپنی قدرت سے اس انسان کی جان نکال لیتے ہیں اسی طرح اس انسان کو خواب بھی دکھا دیا جاتا ہے اور خواب جو دکھائے جاتے ہیں انبیاء علیہ السلام کو وہ وحی کی ایک قسم ہوتی ہے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت سے خواب ایسے دیکھے ہیں جن کی آپ نے تعبیر فرما دی بہت سے خواب ایسے دیکھے ہیں جو جیسے دیکھا تھا ویسے ہی بیائی نے پیش آ دی حضرت ابراہیم علیہ السلام نے خواب دیکھا کہ وہ اپنے بیٹے اسماعیل کو ذبح کر رہے ہیں تو اب یہ خواب کیا واقعی یہ تھا کہ اسماعیل علیہ السلام کو ذبح کریں ابن عربی رحمت اللہ علیہ نے اس پہ اختلاف کیا ہے اور اس اختلاف کو اگر اس تفصیل سے دیکھنا ہو تو ایک جگہ سید سلیمان ندوی اور شبلی نعمانی رحمت اللہ علیہ وغیرہ نے بھی لکھا ہے وہ کہتے ہیں کہ اصل میں یہ خواب تعبیر کا محتاج تھا انہیں اپنا بیٹا اسماعیل دکھایا گیا کہ تم اسے ذبح کر رہے ہو تو مطلب یہ تھا کہ تم ایک دمبے کو خدا کی راہ میں ذبح کر دو اور انہوں نے اللہ کے ساتھ تعلق کی وجہ سے محبت کی وجہ سے انہوں نے کہا میں بیٹے کو وہ اس کو یہ سمجھے کہ بالکل بیٹے ہی کو ذبح کرنا ہے تو وہ لے کے چل پڑے اور اللہ تعالیٰ نے ان کے اس اجتہاد میں جو ذرا سا ادھر ہو جانا واقع ہوا تھا اس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے دمبے کو بھیج دیا ورنہ اصل میں انہیں حکم یہی ملا تھا کہ دمبے کو ذبح کیا جائے لیکن اس سے ابراہیم علیہ السلام اپنی اللہ کی محبت کے غلبے کی وجہ سے یہ سمجھے کہ بیٹے ہی کا حکم ہے اسی ذبح کرنا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم خواب میں دیکھا کہ ابو جہل جنت میں گھوم رہا صحابہ کرام رضی اللہ عنہ کو سنایا کہ میں نے رات ابو جہل کو دیکھا ہے جنت میں اب صحابہ رضی اللہ عنہ سب جانتے تھے کہ ابو جہل کیا ہے بڑے حیران ہوئے لیکن حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے خواب کی تعبیر اب کون دیتا چپ رہے جس دن اکرمہ رضی اللہ عنہ مسلمان ہوئے نا حضرت اکرمہ رضی اللہ عنہ حاضر ہوئے ان کی اہلیہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پناہ لی جب مکہ پتا ہوا ہے تو اکرمہ بھاگے اور انہیں پتا تھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرے قتل کا حکم دیں گے یہ چند ایک بڑے گہرے دوست تھے خالد بن ولید رضی اللہ عنہ عمر بن العاص
اور اکرما اور عثمان بن ابی طلحہ رضی اللہ عنہ اور یہ بڑے بڑے سردار تھے مکہ مکرمہ کے. عمر بن العاص جیسا آدمی سیاست میں کون تھا مکہ مکرمہ میں جو ان کے مقابلے کا. خالد بن ولید رضی اللہ عنہ ان سے شجاعت اس کی بڑی ہوئی تھی. اسی طرح عثمان بن ابی طلحہ ان کے پاس تو بیت اللہ کی چابی تھی اور یہ اکرما ابو جہل کا بیٹا تھا, سرداری تو وراثت میں ملی ہوئی تھی. تو اکرما بھاگ گئے اور ان کی اہلیہ آئیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں اور کہا اللہ کے رسول اگر اکرما آ جائے تو آپ نے فرمایا ہم اسے امان دیں گے. تو وہ گئی جدہ اور اپنے شوہر کو لے کے آئی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اٹھے ان سے ملے اور اپنی چادر انہیں عنایت فرمائی. ابو لہب کے بیٹے بھاگ گئے اور ابو لہب کے بیٹے تھے عتبہ اور عتبہ کے ساتھ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک صاحبزادی کی منگنی ہو گئی اور انہوں نے عتبہ نے انکار کر دیا. ابو لہب نے کہا کہ اس کی بیٹیوں کو طلاق دے دو, یہ منگنی توڑ دو. تو یہ زیادہ سے زیادہ کر سکتے تھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اذیت دینے کے لیے, تکلیف دینے کے لیے انہوں نے یہ کر دیا. لیکن عتبہ جب آئے ہیں تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کھڑے ہو گئے, ان کا ماتا دھواؤں نے اپنی چادر دی اور آپ نے فرمایا تو کہاں چلا گیا تھا, میں نے تو تجھے اللہ سے مانگ کے لیے. بس اس جملے کا ان پر اتنا اثر ہوا کہ وہ کہتے تھے اس اثر کی وجہ سے میرا جی نماز کے علاوہ کسی چیز میں لگتا ہے. بہت زیادہ عبادت گزار ہو گئے تھے, بہت نمازیں پڑھتے تھے. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جس دن اکرمہ مسلمان ہوئے آپ نے کہا وہ دیکھو میرے خواب کی تعبیر پوری ہو گئی. ابو جہل کو جنت میں دیکھا تھا تو ابو جہل کی کا خون تھا نا, فرمایا یہ میرے خواب کی تعبیر آ گئی. تو شیطان یہ کرتا ہے کہ جب آدمی سو جاتا ہے تو گندگی کی چیزیں اس لیے کرتا ہے کہ آدمی اچھے خواب نہ دیکھ سکے. تیسری چیز شاہ صاحب رحمت اللہ کی, انہوں نے کہا دیکھو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے فعل اپنے کام اپنے عمل کی حکمت بھی بیان کر دیا کرتے تھے. آپ نے فرمایا جب تم میں سے کوئی آدمی سو کر اٹھے تو اسے چاہیے کہ وضو کر لے, یعنی نیند وضو کو توڑ دیتی ہے. اور ارشاد فرمایا کہ دیکھو یہ اس لیے ہوتا ہے کہ انسان کے سارے اعضاء جوڑ کھل جاتے ہیں, نیند میں غفلت داری ہو جاتی ہے اور نیند میں غفلت انبیاء علیہ السلام کے داری نہیں ہوتی. اس کی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو نیند تھی وہ وضو کو نہیں توڑتی. حضرت عائشہ زندانہ کی روایت کئی جگہ احادیث میں آئی ہے, وہ کہتی ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صبح اٹھتے تھے جب اور فجر کی دو سنتیں پڑھتے تھے پھر لیٹ جاتے تھے اور کبھی کبھی ایسی نیند ہو جاتی تھی کہ میں آپ کے سانس کی آواز سنتی تھی اور میں کہتی اللہ کے رسول آپ نے جا کے نماز پڑھا دی, فرض پڑھا دی اور آپ نے وضو نہیں کیا. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے نیند میرے وضو کو نہیں توڑتی. دل اتنا بیدار رہتا تھا کہ نیند میں ہونے کے باوجود وہ غفلت جو عام انسان میں تاری ہوتی ہے وہاں اس کا گزر نہیں ہوتا تھا. اس لیے عام انسان کے اندر نکاح ہمارے جسم کے جوڑ ڈھیلے پڑ جاتے ہیں, آرام سے سوتے ہو تو جسم سے نجات کا خروج ہوگا وضو ٹوٹ جائے گا. تو لہٰذا جب تم اٹھو وضو کر لو. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نیند سے اٹھنے پر وضو کرنے کی حکمت خود ہی بیان کر دی. اور آخری بات آج کے لیے جو انہوں نے فرمائی حضرت نے, انہوں نے کہا کہ وقالت الرمی الجمار اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جمارات میں رمی کے متعلق فرمایا انہ لاقامت ذکر اللہ, یہ رمی اس لیے کی جاتی ہے تاکہ اللہ کے ذکر کو قائم کیا جائے, اللہ کا ذکر اس میں قائم ہو اس کی اقامت کے لیے. حج میں بہت سے فعال ایسے ہیں جو بظاہر عقل میں نہیں آتے کہ انسان کہتے اس کا کیا فائدہ. مثلا صحیح ہے صفا اور مروہ, اب صفا اور مروہ کے درمیان سات چکر ہی کاٹتے ہیں, آدمی سوچتے ہیں اس چکر کاٹنے کا کیا فائدہ. حضرت شاہ اللہ رحمت اللہ نے ایک تو یہ مقام بیان کیا, ایک آگے چل کے اس کی حکمت بیان کریں گے, وہ تو خیر کافی دور ہے مگر اس کی حکمت بنیادی طور پہ شاہ صاحب رحمت اللہ نے بیان کی ہے. اور شاہ صاحب رحمت اللہ اس سے پہلے بھی بعض محدثین نے یہ لکھی ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ جو یادگار چیزیں ہوتی ہیں انہیں یادگار کے طور پہ رکھا جاتا. مثلاً قوموں کی زندگی میں دن ہوتے ہیں جو یادگار ہوتے ہیں, جیسے 23 مارچ سمجھ لیجیے یا وغیرہ وغیرہ جو دن ہوتے ہیں قومیں مناتی ہیں کہ یہ ایک یادگار اور فیصلہ کن دن تھا. اسی طرح کوئی جگہ ہوتی ہے کوئی حالت ہوتی ہے اس کو یاد کے طور پر قائم رکھتے ہیں. اسی سلسلے میں شاہ صاحب نے ایک جگہ مثالیں دی, انہوں نے کہا تم دیکھو ظہر اور عصر کی نماز آہستہ آواز سے پڑھی جاتی ہے, مغرب عشاء اور فجر یہ تینوں نمازیں اونچی آواز سے امام پڑھاتے ہیں, اس کی کیا حکمت ہے. پھر وہ کہتے ہیں اس کی حکمت یہ ہے کہ مکہ مکرمہ میں مسلمان یہ ظہر اور عصر کی نماز اونچی آواز سے نہیں پڑھ سکتے تھے اس لیے کہ مکہ مکرمہ میں قرآن اونچی آواز سے پڑھنا یہ تو اپنے آپ کو موت کی دعوت دینے کے مترادف تھا صحیح بخاری میں آیا حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ قرآن پڑھتے تھے حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ نے ایک چھوٹا سا چبوترا بنا دیا تھا اپنے گھر میں سین اس کا وسیع تھا وہاں نماز پڑھا سکتے تھے اور قرآن پڑھتے تھے بچے جو قریش کے آتے جاتے تھے وہ قرآن سنتے تھے حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ کے پاس بیٹھ جاتے تھے تو حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ نے قریش نے جب دیکھا انہیں قرآن پڑھتے ہوئے اور بچوں کو آتے جاتے تو انہوں نے کہا ابوبکر کو نکالو جہاں اور حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ تیار ہو گئے کہ وہ ہجرت کر جائیں تو حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ جب نکلنے لگے ہجرت کے لیے کہ وہ چلے جائیں مکہ مکرمہ چھوڑ کے جبکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تھے تو ابن دغنہ آیا اور اس نے کہا ابوبکر تم جیسا آدمی مکہ چھوڑ دیں تو اس شہر میں ہم ڈوب نہ مریں اور تم جیسے اچھے اخلاق کا آدمی اور تم جو لوگوں کے خون کا فیصلہ کراتا ہے تمہارا قبیلہ اور اس نے بڑے مناسب بیان کیے اور اس نے حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ کو عجیب بات کی ٹھیک وہ الفاظ اس نے کہے جو خدیجہ رضی اللہ عنہا نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کہے تھے جب غار حرا سے آپ واپس آئے جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حرا سے واپس آئے تو آپ پر کپکپی داری تھی کہ یہ کیا ہو گیا تو خدیجہ رضی اللہ عنہا نے کہا مجھے کمبل اوڑا دو موٹی چادر کوئی چیز ایسی تو انہوں نے دے دی اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ساری بات سنی تو انہوں نے کہا کہ ان کا تکر الزائر آپ مہمانوں کی عزت کرتے ہیں وطاحمل القل اور لوگوں کا بوجھ اٹھاتے ہیں وطعین علی نوائب الحق اور جب لوگوں پر قدرتی آفات مکہ میں آتی ہیں سیلاب ہے زلزلے اس قسم کی چیزیں تو آپ لوگوں کے کام آتے ہیں تو جو شخص ایسے کام کرتا ہو واللہ ما یخزیک اللہ ابدا خداسی قسم اللہ آپ کو کبھی بھی تنہا نہیں چھوڑے یہی چیزیں ابن دغنہ نے حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ سے کہ ابوبکر تم کس درجے کے آدمی آپ ہجرت کرتے ہیں چھوڑ دیں نہیں ہو سکتا حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ نے قرآن پڑھاتے تھے ابن دغنہ آئے اور یہ عربوں کا معاشرہ ایسے تھا کہ لوگ کسی کی پناہ میں رہا کرتے تھے ایسے ہی نہیں ہو جایا کرتا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جتنی تبلیغ ہے یہ سب کی سب پناہ میں ہوئی ہے ایسے نہیں ہوا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تنہا کھڑے ہوئے اور آ کر چیلنج کر دیا لوگوں کے آگے بتوں کی عبادت نہ کرو اور یہ چیز ہے اور یہ چیز ہے ابو طالب کی پناہ ابو طالب اگر پناہ نہ دیتے تو پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے کام کرنا ممکن نہیں تھا اسی لیے تو ابو طالب کے انتقال کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم طائف گئے ہیں تاکہ طائف میں کوئی پناہ دے دے اور طائف والوں نے جو سلوک کیا انہوں نے پناہ نہیں دی اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب واپس آئے ہیں طائف سے تو مکہ کے دروازے بند ہو گئے حضرت زید رضی اللہ عنہ کہتے ہیں رات ہم نے باہر بسر کی اور میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ اب کس کی پناہ ہوگی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تم جبیر کے پاس جاؤ اور انہیں کہو کہ میرے متعلق وہ آپ کی پناہ مانگتا ہے تو جبیر کے پاس گئے اور انہوں نے کہا ہاں ہاں وہ تو ہمارا بھتیجا ہے اس کے والد عبداللہ کے ساتھ میری تجارت ہوتی تھی وہ تو ایسے اچھے تھے اور اس نے اپنے ساتوں بیٹوں کو کہا کہ اسلحہ پہنا اور اسلحہ پہنا ان سب نے آٹھ آدمیوں نے اور وہ آئے اور انہوں نے بیت اللہ کا طواف کیا صبح کے وقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لے کے وہ داخل ہوئے اور اس نے کہا کہ لوگوں تم میں جو مجھے جانتا ہے وہ جانتا ہے اور جو نہیں جانتا وہ جانتا ہے جان لے کہ میں فلاں قبیلے کا فلاں آدمی ہوں یہ میرے بیٹے ہیں اور ہم نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو پناہ دی ابو جہل چیختا ہوا آیا اور اس نے کہا یہی تو دن تھا جس کے لیے ہم کہتے تھے کہ یہ کسی کی پناہ سے نکلے تو ہم اس شخص پہ ہاتھ ڈالیں اب تم اپنی پناہ کو توڑو تو اس نے کہا میں پناہ کو نہیں توڑ سکتا اور اس کا نتیجہ یہ نکلا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس پناہ میں رہے ہیں تین سال تو تکلیف ہوتی رہی مگر نہ عرب آزاد قبائل تھے کوئی کسی کے پناہ میں نہ ہوتا تو اسے جینے نہیں دیتے تھے اور بدر کے قیدی جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے آئے ہیں 70 آدمی تو آپ نے پہلا جملہ قیدیوں کو دیکھ لیے فرمایا آپ نے کہا کہ اگر وہ زندہ ہوتا اور مطلب مجھ سے آ کے کہتا کہ ان قیدیوں کو چھوڑ دے تو میں سب کو رہا کر دیتا اس نے مجھے پناہ دی سیرت کی کتابوں میں یہ واقعہ بڑی تفصیل سے آتا ہے تو یہ عرب یہ اس طرح پناہ میں چلا کرتے تھے تو یہ ہوا کیا یہاں پر جو قومی تہوار قومی دن مناتے ہیں وہاں بھی ایسے ہوا کہ مکہ مکرمہ میں اس وقت رضی اللہ عنہ وہ اپنے دغنا نے ایک دن آ کے کہا قریش نے بڑا مجبور قریش نے کہا کہ اب تک قرآن پڑھنا نہیں چھوڑتا بچے ہمارے گمراہ ہوتے چلے جا رہے ہیں معاذ اللہ اس نے کہا اب وقت میں اپنی پناہ واپس دیتا ہوں حضرت بکر رضی اللہ عنہ کہا مجھے ویسے بھی پناہ تمہاری ضرورت نہیں ہے اور میں قرآن نہیں پڑھ سکتا تو دن کی روشنی میں قرآن پڑھا نہیں جا سکتا اثر کے بعد آہستہ آہستہ گھروں کو چلے جاتے تھے یہ زمانہ تھوڑا ہی تھا مکہ مکرمہ کل 20-30 ہزار کی آبادی تھی لوگ گھروں کو چلے جاتے تھے منڈی ختم ہو گئی بازار ختم ہو گیا اب مغرب آ گئی مغرب کے وقت مسلمان اونچی آواز سے جس ڈیرے پہ جمع ہو گئے جہاں جس گھر میں جمع ہو گئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے آئے کسی کا گھر زید رضی اللہ کا فلاں کا فلاں کا تو پھر کیا ہوتا تھا یہ مکہ مکرمہ کی کسی وادی میں مغرب عشاء اور فجر مسلمان تینوں نمازیں اونچی آواز سے کرتے تھے اب جب ہجرت ہوئی مدینہ منورہ تو اللہ تعالیٰ نے بتایا کہ دیکھو تم نے ظہر اور عصر اپنی آہستہ آواز سے پڑھنی ہے تاکہ تمہیں اپنی مظلومیت سے یہ دن یاد رہے کہ کبھی اسلام سے ایسا دور بھی گزرا ہے کہ اونچی آواز سے قرآن بھی نہیں پڑھا جا سکتا تھا دن میں کسی کو قرآن سنایا نہیں جا سکتا تھا یہ مظلومیت تمہیں یاد رہنی چاہیے پھر شاہ صاحب رحمت اللہ نے دوسری حکمت بیان کی ہے صفا اور مروہ کی وہ کہتے ہیں اس خاتون نے چکر لگایا وہ خاتون ایک جگہ سے دوڑی دوسری جگہ اور پیچھے سات چکر شاہ صاحب رحمت اللہ کہتے ہیں اس کی حکمت یہ تھی اس کو صفا اور مروہ سے جو حکومت کے لیے رکھا گیا ہے تاکہ بتایا جا سکے کہ دیکھو اتنی مجبوری اور اتنی بے بسی کا وقت بھی آتا ہے اور جس اسماعیل اور ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کی تم اولاد ہو جن کی دعا کا نتیجہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہے ان لوگوں پہ مظلومیت کا کبھی ایسا دور بھی آیا تھا تو اس لیے اسے قائم رکھا گیا اب صفا اور مروہ ایک اور جمرات میں جب رمی کی جاتی ہے شیطان کو ٹھنکر مارے جاتے ہیں اس کا عبادت سے کیا تعلق ہے یہ بات عقل میں نہیں آتی کیوں ساتھ چکر لگائے جائیں ایک پہاڑ سے دوسرے پہاڑ پہ جا رہے ہیں شیطان ایک مجسمہ ہے اس کو پتھر مارنے گویا اور اس کو بھی نہیں اصل میں تو اس زمین کو پتھر مارنا ہے اسی لیے فقہا نے لکھا ہے کہ رمی کرتے ہوئے وہ اپنے ہاتھ کو اٹھائے گا اور کنکر جو ہے وہ نیچے کی طرف مارے گا اس کے جڑ کی طرف اصل کی طرف وہ ستون جہاں سے اٹھتا ہے اس ستون کو ڈائریکٹ مارنا نہیں ہے کیونکہ وہ کوئی چیز نہیں ہے بلکہ اسے نیچے کی طرف مارے گا وہ زمین وہ حصہ وہ جگہ جہاں سے شیطان نکلا تھا یا نظر آیا تو وہ کہتے ہیں اس لیے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود بتا دیا کہ اللہ کا ذکر ہے اللہ کی یاد کو قائم کرنا ہے وغیرہ عقلن اس کو مارنے کا کیا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے بعد جب اس مقام پہ دعا فرما دی تو آپ نے اسے اور بھی عبادت کر دیا امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ کی حکمت کی نفی کرتے ہیں اور غزالی نے ایک جگہ لکھا ہے وہ کہتے ہیں ان سب چیزوں کو چھوڑو اصل بات یہ ہے کہ اللہ کو حکم ماننا ہے لیکن امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ کی بات درست نہیں ہے امام غزالی رحمۃ اللہ کی بات اس لیے بھی درست نہیں ہے کہ غزالی اتنے بڑے آدمی اور علمی پایا ہونے کے باوجود احادیث کے معاملے میں کچھ نہیں احیاء العلوم میں جو احادیث انہوں نے لکھی ہیں بیسوں احادیث ایسی ہیں جن کی کوئی اثر ہی نہیں اسی لیے غزالی کے بعد سے افغانستان میں تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ آئے تو ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ نے احیاء العلوم کی بڑی تعریف کی صحیح غزالی کی کتابیں ہیں کیمیائے سعادت ہے احیاء العلوم ہے بڑی قابل تعریف کتابیں ہیں لیکن اس کے باوجود ان کی احادیث قابل اعتبار نہیں ہے امام غزالی رحمۃ اللہ کو یہ احساس ہوا عمر کے آخری حصے میں پہنچ کے کہ مجھے حدیث پڑھنی چاہیے پھر انہوں نے ایک بہت بڑے محدث کو اپنے گھر رکھ لیا اور انہوں نے زندگی کے آخری 2 سال میں صحیح بخاری وغیرہ کتابیں پڑھی ہیں ورنہ امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ کا پایا حدیث میں اتنا بلند نہیں تھا تو اس لیے وہ اس رمی جمرات کو اس صفا پروا در کے درمیان دوڑنے کو وہ کیا کہتے ہیں وہ کہتے ہیں بس اللہ نے حکم دیا ہے اسے پورا کرنا ہے اللہ ہمارا امتحان لے رہا ہے شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی نفی کرتے ہیں شاہ ولی اللہ رحمۃ اللہ کہتے ہیں بات ایسی نہیں ہے بات یہ ہے کہ دونوں جگہ عبادت کی ہیں صفا اور مروہ اس کی عبادت ہے کہ خاتون کی یاد میں تاکہ مظلومیت یاد رہے اور یہاں پر یہ اس کی عبادت ہے کہ یہاں پر 3 مرتبہ شیطان نے روکنے کی کوشش کی تھی اللہ کو اللہ نے اس چیز کو کہا تھا کہ یہ کرو تو اس لیے اس کو بتا دیا گیا کہ یہاں پر رمی کی جائے تاکہ اللہ کی عبادت ہو اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود بھی فرما دیا مشکات شریف کی روایت میں آتا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آیا یہ صفا اور مروہ کے درمیان جو تم صحیح کرتے ہو اور یہ جو تم رمی کرتے ہو جمعرات کی یہ اللہ کی یاد ہے اللہ کو ذکر ہے لہٰذا ہرگز مطلب یہ تھا کہ ہرگز غافل نہ ہو اور پھر اس کے بعد دعا جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کی تو گویا آپ نے اس کی عبادت ہونے میں اضافہ کر دیا کہ ایسی چیز ہے کہ اس پہ عبادت کی جائے گی یعنی عبادت کے طور پہ دعا بھی مانگی جائے گی پھر شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے مزید اس کی مثالیں دی ہیں کہ انشاءاللہ اللہ تعالیٰ